أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا, اس نے کہا کہ اے میری قوم, تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, تحقیق کے تمہارے پاس تمہاری پروردگار کی جانب سے ایک معجزہ آ چکا, یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے, تم اس کو کھلی چھوڑے رکھو تاکہ وہ اللہ کی زمین میں چرا کرے, اور تم اس کو برائی کے ارادے سے, بری نیت سے چھوا نہ کرو. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, تو تم کو اللہ کا عذاب علیم پکڑ لے گا, دردناک عذاب تم کو پکڑ لے گا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا عَلَى اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور یاد کرو جب تم کو اس نے قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور تم کو زمین میں آباد کیا, تم نرم زمین سے گھر بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتے ہو, تو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور تم زمین میں فساد نہ مچاؤ. الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. تو جو متکبر سردار تھے, گھمنڈی سردار تھے ان کی قوم میں سے, وہ ان کمزور لوگوں کو کہنے لگے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہ کیا تم یقین رکھتے ہو صالح کے متعلق کہ وہ اس کے پروردگار کی جانب سے بھیجا ہوا ہے. ان غریبوں نے کہا, ان مسلمانوں نے کہا, بلا شبہ ہاں ہاں کیوں نہیں, بلکہ ہم تو جو وہ لائے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کی طرف بھیجا گیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون. وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ ہم تو جس چیز پر تم ایمان لائے ہو اس کا انکار کرتے ہیں. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. تو انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح، جس سا تو ہم کو وعدہ کرتے آیا ہے وہ چیز لیا، اگر تو سچا رسول ہے، اگر تو پیغمبروں میں سے ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو ان کو ایک آواز نے کڑک نے پکڑ لیا، پس وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑ گئے۔ محترم حضرات، گزشتہ کل حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ عرض کرتے کرتے اس جگہ پہنچا کہ قوم صالح کے قوم ثمود کے نوادیوں نے مل کر اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا اور اس کو کاٹ کاٹ کر وہ اپنے گھروں میں اس کا گوشت لے گئے اور اس کو کھا بھی گئے۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا، یہ سارا واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، انہوں نے آ کر جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی کے بچہ جو تھا اس کے پیچھے گئے، وہ بھی زمین میں چلی گئی، وہ بھی پہاڑ میں چلی گئی، پہاڑ پھٹا اور اندر چلی گئی۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، تم نے کیا کر دیا، بڑے افسوس کی بات ہے، تم نے اپنی ہلاکت کا سامان اپنے آپ تیار کر لیا، تم نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی خود ماری ہے، اس کو تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ 3 روز جو کرنا ہو کر لو، اب تمہارے پاس 3 روز کی مہلت ہے، 4th روز تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ کے عذاب کی میں آپ کو نشانی بتاتا ہوں، آئندہ کل تمہارا چہرہ پیلا پڑ جائے گا، پھر تم دوسرے دن اٹھو گے تمہارا چہرہ سرخ ہو جائے گا، لال ہو جائے گا، جب تم 3rd روز اٹھو گے تو تمہارا چہرہ کالا ہو جائے گا، اور 4th روز اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ یہی بات ہوئی کہ 1st روز جب اٹھے تو ان کے چہرے پیلے پڑ چکے تھے، اب ان کے چہرے پیلے ہو گئے تو اب ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی حضرت صالح نے جو کہا ہے وہ بات ہونے جا رہی ہے، اب ان کو سنبھلنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے تھی کہ حضرت صالح نے جو کہا وہ سچ ہو کر وہ سچ ہوا اور ہمارے چہرے پیلے پڑ گئے، لیکن عبرت حاصل نہیں کی، انہوں نے اس سے عبرت حاصل نہیں کی۔ یا عذابات جو آتے ہیں اس قوم کی عبرت کے لیے آتے ہیں یا بعد والوں کی عبرت کے لیے آتے ہیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قوم کی بربادی اور پہلے قوم کی ہلاکتی کے واقعات ہمارے سامنے رکھے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان واقعات سے ہم عبرت حاصل کریں کہ پہلی قوم نے کیسے کیسے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کیسے کیسے عذاب نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی پھٹکار آئی۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے گر گرا کر رو رو کر سجدے میں جا جا کر پوری پوری رات رو رو کر جاگ جاگ کر اللہ کو منایا کہ اے باری الہ، میری قوم پر تو ایک ساتھ کوئی عذاب کو نہ بھیجنا، میری قوم پر ایک ساتھ کوئی عذاب نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کی یہ دعا قبول فرمانی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو فرمایا کہ محمد گھبراؤ نہیں، میں تیری قوم کو یکجا ہلاک نہیں کروں گا، بیک وقت ہلاک نہیں کروں گا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام تھا کہ تیری امت کو میں ہلاک نہیں کروں گا، تو یہ ہمارے نبی کا احسان ماننا چاہیے، ان کا کرم ماننا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے اللہ کو منوا لیا اور ہم ہلاک ہونے سے بچ گئے، اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہونے سے بچ گئے۔ بہرحال تو یہ لوگ عبرت حاصل کرنے کے بجائے اور زیادہ غصے ہو گئے، اور زیادہ غصے ہوئے. اور جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو اس کے دماغ کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، اس کے اندر سے سوچنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے قرآن و حدیث میں بار بار ہمیں یہ بتایا گیا، شریعت و سنت میں ہمیں بار بار یہ سمجھایا گیا کہ غصے کو کنٹرول میں رکھو. اور غصہ کو کنٹرول میں رکھنا یہ پریکٹس سے آئے گا، مشق سے آئے گا، سننے سے نہیں آئے گا. ہمیں بار بار اس کو برداشت کرنا پڑے گا، بار بار اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، تب جا کے ہمارے اندر یہ قوت پیدا ہوگی کہ ہم لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں، لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں. آج ہمارے معاشرے میں جو جھگڑے ہیں، ہمارے معاشرے میں جو نفرتیں ہیں، معاشرے میں جو دشمنیاں ہیں، ہمارے آپس کی انبن ہے، ہمارے آپس کے ایک دوسرے کے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم غصے میں کوئی بات کہہ دی، غصے میں کوئی بات کر دی، تو ان باتوں کی وجہ سے ہمارے اندر دراریں پڑ گئی، دیواریں کھڑی ہو گئی، یہ غصے کی وجہ سے ہو. تو ہمیں معاف اور کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم تھے، بہت ہی نرم تھے، بار بار معاف کرنے والے تھے، بار بار معاف کرنے والے تھے. آگے چل کر انشاءاللہ موقع آئے گا تو میں آپ کو واقعہ سناؤں گا، بہت سارے واقعات ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کے. بہرحال تو ہمیں غصے کو کنٹرول میں کرنا چاہیے. یہ ہمارے معاشرے میں یہ فٹ پاٹ ہے، یہ طلاقیں جو ہو رہی ہیں، طلاقیں ہو رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں میں طلاق دے دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں طلاق دے دیتا ہے. فون پر بات کر رہی ہے اپنی ماں کے ساتھ، میں نے تجھے نہ کہا تھا اپنی ماں سے بات مت کرنا، کیوں بات کی؟ ایک دور تھی، ایک دور تھی. اس طرح طلاق کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ غصہ. غصہ کو کنٹرول میں نہیں رکھا. غصہ کو اگر آدمی کنٹرول میں رکھے تو یہ ان چیزوں کی نوبت نہ آئے. پھر آدمی مسائل پوچھتے پھرتا ہے، پھر پریشان پریشان پھرتا ہے، پھر ادھر ادھر پھرتا ہے، گھبرا جاتا ہے. وجہ یہی ہوتی ہے کہ غصہ جب اس کو اترتا ہے تو اس کو عقل آتی ہے، جب اس پر غصے کا پردہ پڑا رہتا ہے تو اس کو اس وقت تک عقل نہیں آتی. اور یاد رکھو، جب آدمی غصے ہوتا ہے تو شیطان کو بڑا چانس مل جاتا ہے، شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ میرے پاس اب موقع آیا ہے کہ اس کے پاس کچھ کراؤں. اور جو آدمی غصہ کرتا ہے وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے، شیطان کا ایک ہتھیار ہوتا ہے، شیطان جو چاہتا ہے پھر اس سے کرا لیتا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ان طلاقوں کے جو بول بولتے ہیں غصے کی وجہ سے اس پر کنٹرول کریں. ہمارے شریعت کے اندر طلاق دینے کے بھی طریقے بتائے، ایسا نہیں بتایا کہ طلاق نہیں دی جائے. اگر آدمی کی مجبوری ہے، نباہ نہیں ہوتا اور عورت بد چلن ہے، ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا، اور عورت کا وہ قصور ہے جو شریعت نے بنائے بتایا جس قصور کے اوپر اس کو طلاق دی جا سکتی ہے، تو پھر آدمی اگر طلاق دے تو کیسے دے گا؟ پہلے ایک طلاق دے گا، پہلے ایک طلاق دے گا تاکہ ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے دونوں کو پچھتاوا آئے اور دونوں اپنا سنسار چلانے کے لیے تیار ہو جائیں. تو ایک طلاق دے دے، پھر ایک طلاق کے بعد جب وہ اس کی عدت کی مدت گزر جائے پھر دوسری طلاق دے، پھر عدت کی مدت گزر جائے اور دیکھیں کہ ابھی بھی کنٹرول میں نہیں آتی، ابھی بھی راہ راست پر نہیں آتی، ابھی بھی ہمارا نباہ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر تیسری طلاق دے. اس طرح کتنے ہی مہینے نکل جائے، 6-7-8 مہینے نکل جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس طرح حضرت ذوالفقار دامت برکاتہم کے پاس ایک عورت اور ایک میاں بیوی آئی اور کہنے لگے کہ ہمیں فارغتی لینی ہے، ہمیں الگ ہو جانا ہے، ہمارا نباہ نہیں ہوتا، روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں، روزانہ آپس میں کھینچا پانی ہوتی ہے، چینی گوئیاں ہوتی ہے، تو ہم ایک دوسرے سے راضی خوشی سے الگ ہونا چاہتے ہیں. حضرت دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بیٹو، تم ابھی طلاق مت لو اور اپنے ذہن میں سے طلاق کی بات نکال دو، اور 6 مہینے تک یہ طلاق کی بات اپنے ذہن میں سے نکال دو. میں ایک بات کہتا ہوں، اس پر عمل کرو کہ جب شوہر گھر میں آئے پہلے ان کی ڈیٹیل سن لی، کیا ہیں، کیوں جھگڑے ہوتے ہیں، سب ڈیٹیل سن لی. پھر کہاں کے دیکھو بیٹی، گھر میں جب شوہر آئے تو ہنسی خوشی اس کا استقبال کر، اس سے کوئی شکایت نہیں کر، شکایت ضروری ہے تو بعد میں کر، اس کو کھانا دے، پینا دے، اس سے ہنستے ہوئے ملا کر، کیونکہ حضرت نے جان لیا تھا کہ جب بھی یہ گھر پر نوکری سے آتا ہے, تھکا ہار آتا ہے, تھکا ماندہ آتا ہے, تو یہ لڑکی آتے ہی اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہے, اس لیے ان میں لڑائی ہوتی ہے. تو حضرت نے پہلے بین لگا دیا کہ وہ آئے تو اس سے کوئی بات نہیں کرنی, اس کو صرف کھانا دینا ہے. 6 مہینے کے بعد وہ میاں بیوی آئے اور کہنے لگے کہ حضرت اب اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں میں محبت پیدا کر دی, اب ہم طلاق نہیں چاہتے. تو طلاق کے کچھ وجہ, ایک دوسرے کے مزاج کو پہچان, ایک دوسرے کے مزاج کو اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے مزاج کو پہچان لے گا تو کبھی طلاق ہی نہیں ہوگی. ہمارے معاشرے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سانس درمیان گیری کرتی ہے, سانس. ہمارے بہت سارے جھگڑے اور بہت ساری طلاقیں وہ ہے کہ جو سانسوں نے پیدا کر رکھی ہے, وہ اس میں ملن ہوتی ہے, وہ اس میں بڑا بھاگ لیتی ہے اور اپنی بیٹی کا گھر چلنے نہیں دیتی, اپنی بیٹی کا سنسار چلنے نہیں دیتی, باتوں باتوں میں بلا لیتی ہے. باتوں باتوں میں کیا بلانے کی ضرورت ہے, ارے تم نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کو اس کے نکاح میں دی, اب وہ اسی ہو گئی, اسی طلاق, اس کی اٹک بھی بدل گئی, اب وہ اٹک نہیں رہی. پہلے اس کی اٹک کوئی اور تھی, اب اس کے شوہر کے پاس جانے کے بعد اس کی اٹک بدل گئی. اس کے آدھار کارڈ میں دیکھو گے, اس کے ریشن کارڈ میں دیکھو گے, اس کے الیکشن کارڈ میں دیکھو, ہر چیز میں, اس کے پاس فون میں دیکھو گے, اس کے شوہر کا نام اور اس کی اٹک ملے گی آپ کو. اس کی جب اٹک ہی بدل گئی, اس کا خاندان بدل گیا, تو تمہیں اس میں درمیان گیری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکی کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بیٹا تیرا سب کچھ وہ ہے. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ بیوی کس کی خدمت کرے, بیوی کس کی خدمت کرے, پہلے پوچھا کہ شوہر کس کی خدمت کرے, تو کہا ماں باپ کی. شوہر کس کی خدمت کرے, فرمایا ماں باپ کی. پھر پوچھا کہ بیوی کس کی خدمت کریں, کہاں شوہر کی. کیا معلوم ہوا, بیوی کے لیے اس کے ماں باپ کوئی نہیں, اس بیوی کے لیے تو اس کا شوہر سب کچھ ہے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ کی بھی کریں اور اس کے شوہر کی بھی کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شوہر کئی سفر میں کسی کام کے لیے جا رہا تھا, اپنی بیوی کو کہا کہ اس گھر سے باہر مت نکلنا. بیوی نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے جو کہا وہ میرے سر آنکھوں پر ہے. اب وہ اوپر دی, نیچے اس کا باپ رہتا ہے, ماں باپ رہتے ہیں. باپ بیمار ہو گیا, بہت بیمار ہو گیا, تو اللہ کے نبی کی خدمت, بیوی کو کہا کہ چلو تیرا باپ بیمار ہے. کہا کہ نہیں, میرے شوہر نے مجھے نہ کہا ہے, میں نہیں جا سکتی, میرے شوہر کا آرڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی سے پوچھ لو اگر کوئی مسئلہ نکلتا ہوں, کیونکہ وہ تو دوری پر ہے, اس سے اجازت لینے جانا مشکل ہے, تو اللہ کے نبی سے پوچھ لو کوئی مسئلہ ہو تو ہم نکلیں. صحابہ دوڑے اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگے کہ ایک عورت ہے, اس کے شوہر نے اس کو اجازت نہیں دی گھر سے نکلنے کی, کہاں ہے تو گھر میں رہنا, اب باپ بیمار ہے, نچلے منزلے میں رہتا ہے, بہت بیمار ہے, آخری ایام ہے, وہ لڑکی اپنے باپ سے مل سکتی ہے, ملاقات کر سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, شوہر کی اجازت نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتی ملاقات, حالانکہ اوپر رہ رہی ہے. پھر وہ اس کا باپ انتقال کر گیا, صحابہ نے پوچھا ہے نبی اللہ اب تو وہ نیچے آ سکتی ہیں, مر گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, جنازے میں بھی شرکت کی اجازت نہیں, کیونکہ شوہر نے اجازت نہیں. یہ ساری باتیں ہماری بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو سناؤ, یہ ساری باتیں سناؤ, تمہارے لیے تمہارا باپ سب کچھ ہے. ان سانسوں کو جو سناؤ جو دیواریں کھڑی کرتے ہیں, جو دیواریں کھڑی کرتے ہیں, آپس میں انتشار پیدا کرتی ہیں, نفرتیں پیدا کرتی ہیں, ایسی سانسوں سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. کسی آدمی نے پوچھا تھا, ایک لطیفہ ہے, کسی آدمی نے پوچھا تھا کہ دنیا کا سب سے خوش قسمت جوڑا کون ہے. دنیا کا سب سے خوش قسمت جوڑا کون سا ہے, تو اس آدمی نے بتایا تھا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کا. پوچھا کیوں, کہا دونوں کی سانس نہیں تھی, یہ وہی نہیں خاتون ہوتی, اللہ امن جو بہت اچھا ہوتی. بہرحال تو میں یہاں رجوع کر رہا تھا کہ ان لوگوں کو حضرت سمود علیہ الصلوۃ سمود کی قوم, حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو غصہ کرنے کے بجائے عبرت حاصل کرنی تھی. اس نے اوپر سے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کیا, یہ سارا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا, ان کی قوم نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یہ کیدار بن صالح اور اس کے ساتھی جو مرے ہیں آپ نے اس کو قتل کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اٹھنی کو قتل کیا. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ میرا یہ کام نہیں ہے، میں کسی کو قتل نہیں کیا کر سکتا، میں قتل نہیں کر سکتا، میں نبی ہوں. لیکن وہ ان کے سر ہو گئے کہ ہم آپ سے جنگ کریں گے، ہم بدلہ لے کر رہیں گے، ہم آپ کو بھی قتل کریں گے. تو حضرت صالح علیہ السلام کا ایک مرید تھا، ایک امتی تھا حضرت صالح علیہ السلام، جس کا نام جندہ بن حمرہ تھا. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب اونٹنی کا معجزہ ظاہر ہوا تو وہ جندہ بن عمرہ حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر 6,000 آدمیوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا تھا. جب اس کو پتا چلا تو وہ اپنا لشکر لے کر آیا اور قوم صالح کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ تم اگر صالح کو انگلی بھی ٹچ کرو گے تو میں اس کا بدلہ لوں گا، میں تم سے جنگ کروں گا. اب جب بہت کچھ چھینچا تانی ہو گئی تو قوم سمود کے بڑے بڑے لوگ حاضر ہوئے، درمیان گیری کی، اور انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ دیکھو آپس میں جنگ نہیں کرنی، اتنا کرو کہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں سے اس بستی سے نکال دو. حضرت صالح کو کہا گیا کہ تمہاری سزا اتنی ہے، تمہارے متعلق اتنا ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ اس شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام تو چاہتے ہی تھے، انہوں نے غنیمت سمجھا اور اپنی امت کے لوگوں کو لے کر وہ وہاں سے نکل گئے شہر سے. دوسرے دن جب یہ بیدار ہوئے تو ان کے چہرے سرخ تھے، لال کلر کے تھے. تیسرے دن شنیچر کا روز تھا، وہ جب جاگے تو ان کے چہرے کالے پڑ گئے تھے. وہ لوگ اسی انتظار میں تھے، اب کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. اتوار کا روز تھا، صبح سویرے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تشریف لائے اور انہوں نے زبردست آواز نکالی، ایک زبردست چیخ ماری کہ ان کی چیخ کی وجہ سے زمین میں بھونچال آ گیا، زمین میں زلزلہ، پوری زمین کانپنے لگی اور ہوائیں چلنے لگی، ہوائیں پہ جھکڑ چلنے لگے، طوفان اٹھ گیا. یہ لوگ ادھر سے ادھر اپڑا تفری میں بھاگنے لگے، اور جہاں ان کے گھر پہاڑوں میں بنے ہوئے تھے انہوں نے سمجھا کہ اسی میں ہماری سلامتی ہوگی کہ ایک طرف تو زلزلے ہیں، دوسری طرف ہوائیں چل رہے ہیں، تو وہ اپنے بڑے بڑے گھروں میں، محلات میں جو انہوں نے پہاڑوں میں بنائے تھے اس میں گھس گئے. یہ تھوڑے بہت آدمی نہیں تھے، 1,700 بستیاں انہوں نے بتائی تھی اور بہت سارے لوگ تھے، ہزاروں کروڑوں لوگ تھے. حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چیخ نے ان کو حواس فاختہ کر دیا، بدہوش ہو گئے، وہ ہوش کھو بیٹھے. اب دیکھو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور چیخ لگائی. جب وہ اپنے گھروں پر گھس گئے اور اپنی جگہوں پر جا کر آرام سے بیٹھ گئے اور یوں سوچنے لگے کہ اب ہمیں خدا کا عذاب نہیں برباد کر سکتا، ہمیں اللہ کا عذاب اب کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کا عذاب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ ان کے خیالات تھے، یہی نہیں سوچ میں پڑے ہوئے تھے. لیکن اللہ کا عذاب تو کیسا ہے، اللہ کا عذاب تو کسی کو بخشنے والا نہیں، اللہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی قدرت والا نہیں. اللہ کی قوت، اللہ جو میں نے آپ کو گزشتہ بتائی تھی، بہت طاقتور ہے. بہرحال حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری مرتبہ چیخ نکالی، اس سے بھی سخت چیخ، اتنی خطرناک چیخ دی کہ ان کے جگر اور گردے سب پھٹ گئے، ان کا دل پھٹ گیا، اور وہ جہاں بیٹھے تھے اوندھے کے اوندھے منہ اپنے نیچے گر پڑے، اور ان کے کانوں اور ان کے آنکھوں اور ان کے ناکوں سے خون بہنے لگا، اور وہ مر گئے، وہیں کے وہیں وہ تباہ ہو گئے، سب کے سب برباد ہو گئے. یہ ہے واقعہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی نافرمانی بڑی خطرناک چیز ہے. اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ہم بچے ہوئے ہیں، لیکن دوسرے عذاب تو ہے اللہ کے کہ قحط سالی پیدا کر دینا، دوسرے عذاب تو ہیں مہنگواری کا بڑھا دینا، مہنگائی کا بڑھا دینا، تنگی کا پیدا کر دینا، اور کافروں کو مسلط کر دینا، یہ بھی تو اللہ کے ایک عذاب ہے. غفلت میں پڑ جانا، علماء نے لکھا ہے، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کی زبانی ہم نے سنا تھا کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ آدمی غفلت ہو تو وہ کچھ نہیں، غفلت بھی ایک اللہ کا عذاب ہے. کہ امت غفلت میں پڑ جاتی ہے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، جب غفلت میں پڑ جاتی ہے تو غفلت بھی ایک اللہ کا عذاب ہی ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کی ہمیں فرما برداری کی اور سنت شریعت کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگلی سیرت انشاءاللہ آئندہ کل عرض کی جائے گی. سبحان اللہ.